أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتزل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، جو باتیں ابھی کہیں گئیں میں ان کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا. میری بھی آپ سے یہی اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ کل کے جلوس میں آپ کی شرکت لازمی ہونی چاہیے، اور اس پروسیشن میں شرکت جو ہے اسی کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام سینٹر کے باہر بھی افراد تک پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں، ایک اصولی مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ہمارا اور آپ کا کاپی رائٹ نہیں ہے. پیغام حسینی جو ہے وہ عالمی پیغام ہے، آفاقی پیغام ہے، اور جب یہ آفاقی پیغام ہے تو یہ باہر جانا چاہیے، اور باہر جانے کا طریقہ ہی یہ ہے، اس پیغام کو باہر لے جانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میدان میں آئیں، سڑکوں پر آئیں، اور یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، نوحہ پڑھتے ہوئے دوسروں تک اس پیغام کو منتقل کریں. وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کون ہے کہ جس کا نام لے کر یہ اپنے سینوں پر ہاتھ مار رہے ہیں. اور یہ سوال، یہ جستجو کی بنیاد بن جائے، ایک مقدمہ بن جائے کہ جس کے بعد چاہے وہ گھر جائیں، گوگل کے اوپر سرچ کریں، ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں، اگر آپ کوئی لٹریچر دے رہے ہیں تو اس لٹریچر کو وہ پڑھیں، اور اس کے بعد انہیں امام حسین علیہ السلام کی کچھ معرفت حاصل ہو. اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سالوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور بہت سے یہاں کے مقامی عزادار بھی نظر آئیں، کہ جو یہاں کے مقامی ہوں، یہاں کے لوکلز ہوں، کینیڈینز ہوں. کینیڈین سے میری مراد یہ ہے کہ وہ کہ جن کا بظاہر پاکستان کے ساتھ بیک گراؤنڈ نہیں ملا ہوا، ہندوستان کے ساتھ بیک گراؤنڈ نہیں جڑا ہوا، وہ یہیں پر رہے، یہیں پر بڑے ہوئے، یہیں پر ان کا پورا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، مگر ان میں سے بھی حسینی بننے چاہیے. امام حسین پر آپ کا اور میرا کوئی کاپی رائٹ نہیں، حسین سب کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین جگ کا، حسین سب کا، حسین رب کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز، آئیے اسی آیت کو میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کروں جو سورہ فصلت کی آخری آیتوں میں سے ہے. آیت کا نشان 53 ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنوری ہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ عنقریب ہم ان کو دکھلائیں گے، اپنی نشانیاں دکھلاتے رہیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح رہے، واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ فطرت کی، وجدان کی وہ آواز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ان نشانیوں کے ذریعے سے اور زیادہ اسٹرینگتھن کیا ہے، اور زیادہ اس کو مضبوط کیا ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا برادران عزیز کے حادثہ ہے یا منصوبہ ہے، اور نظم کے ذریعے سے انسان منصوبے کو جج کرتا ہے کہ اگر نظم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پلان موجود ہے، اور جب پلان موجود ہے تو کوئی پلانر بھی موجود ہے. اور اس پلینر تک انسان اگر پہنچ جائے تو گویا پھر اس نے اپنے دین کو سمجھنے کا آغاز کر دیا۔ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز ہے اس خدا کی معرفت سے۔ یعنی اگر ایک انسان اس دنیا میں، اس نے کسی نبی کا ذکر نہیں سنا، اس نے کسی ولی کا ذکر نہیں سنا، اس نے کسی امام کا ذکر نہیں سنا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ دین تک کیسے آئے گا؟ وہ جو دین تک آئے گا تو اسی طرح سے آئے گا کہ یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ خود کو دیکھ رہا ہے، اور ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے کرتے اگر وہ خالق تک پہنچ گیا تو خالق کے نمائندے تک بھی پہنچے گا۔ لیکن اگر خالق تک ہی نہیں پہنچا تو پھر اس کے بعد نمائندے تک کیسے پہنچے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو معصومین نے ہم کو دعائیں تعلیم کی ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ایک سیکوینس نظر آتی ہے۔ اس سیکوینس پر بہت توجہ کیجیے گا۔ تعلیم کی یہ دعا ہمیں معصوم نے، گوہر یگانہ دعاؤں کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی کہ خدا کو مخاطب کر کے یہ کہو کہ اللہم عرفنی نفسک، یہ فطرت کی آواز ہے، اللہم عرفنی نفسک، کہ پروردگار مجھے تو اپنی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اس لیے کہ اگر تیری معرفت حاصل نہیں ہوگی تو تیری نبی کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہاں رکتا نہیں، معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ اللہم عرفنی رسولک، کہ پروردگار مجھے تو اپنے رسول کی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت کیسے حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ آگے بڑھتا ہے کہ اللہم عرفنی حجتک، کہ پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَكَ، اس لیے کہ تیری حجت کی معرفت حاصل نہ ہوئی، ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ والا ہوا بھی تو ایسے اللہ والے کو اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ پہلی تقریر سے میں نے اپنی بات کو متصل کیا کہ شیطان بھی اللہ والا تھا، مگر اللہ کو ماننا ایک بات ہے، اللہ کی ماننا اور بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں برادران عزیز، میں اپنی بات کو یہاں سے تھوڑا لنک کر کے آگے بڑھانا چاہوں گا، اور اسی آیت کے ذیل میں آپ دیکھیے حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی بڑی عمدہ، بڑی معرفت العرا کتاب ہے، اور اس کے کئی والیومز ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ان معاملات کو بھی ڈسکس کیا کہ ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، مگر اس نے ایک ڈیل آفر کی، اس نے ایک ڈیل آفر کی، یعنی یہ الفاظ میرے ہیں۔ اگر آپ حیات القلوب کھولیں اور اس کے اندر یہ جملہ آپ کو نہ ملے کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈیل آفر کی، یہ تو الفاظ میرے ہیں، مطلب علامہ مجلسی نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے جس کو کہا جاتا ہے نقل بالمعنی، کہ لفظوں کو نقل نہیں کیا جا رہا، معنی کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، خود امام معصوم سے بھی یہ پوچھا گیا کہ مولا میں آپ کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تو کیا کچھ اضافہ یا کمی کر سکتا ہوں؟ تو امام نے یہی جواب دیا کہ اگر معنی کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی معقول بات بھی ہے، لاجیکل بات بھی ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ اس موقع پر ابلیس نے ایک ڈیل آفر کی اور کہا کہ پروردگار اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، مجھے استثنا چاہیے، اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، پھر اس کے بعد اس پوری کائنات میں ہر جگہ میں اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رکھ کے اپنے عبد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا، اقرار کروں گا۔ دیکھیے ڈیل تو بہت بڑی ہے، چھوٹی ڈیل نہیں ہے برادران عزیز۔ یعنی وہ ایک سجدہ، اس سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پوری کائنات کے اندر ہر جگہ جا جا کر میں اپنی پیشانی رکھوں گا، تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا، اپنے عبد ہونے کا اعلان کروں گا۔ پروردگار عالم نے اس ڈیل کو ایکسپٹ نہیں کیا، کیا جواب دیا؟ یہ حیات القلوب کے اندر ہے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا، بہت توجہ کیجیے گا، اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ عبادت اپنی مرضی کو مسلط کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت کا تو مطلب ہے بندہ بن جانا، جب بندہ بنے گا تو اسے بندگی میں لطف آئے گا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے برادر عزیز، ذرا غور کیجیے گا کہ سجدہ آدم کے سامنے وہ ایک سجدہ، اور خدا کے سامنے وہ کتنے سجدے کرنا چاہتا تھا؟ بہت سارے، مگر پروردگار عالم کا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ صرف مجھے مانو یہ کافی نہیں ہے، جس کو میں منواؤں اس کو بھی مانو، جس کو میں منوا رہا ہوں اس کا بھی کلمہ پڑھو۔ پروردگار عالم نے کبھی نہیں کہا کہ آدم کو میرا شریک مان لو، نہ میں جس کو جو منوا رہا ہوں اس کو وہ مانو۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیو انالیسس اور ایک ہوتا ہے کوالیٹیٹیو انالیسس۔ عدد کی بنیاد پر تجزیہ، کیفیت کی بنیاد پر تجزیہ، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر صرف آپ عدد کو بنیاد بنائیں تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جو ابلیس آفر کر رہا ہے وہ عدد کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے۔ عدد کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کاؤنٹ کریں کتنے وہ سجدے بنیں گے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے۔ مگر مسئلہ ذرا یہ ہے کہ پروردگار کا اصرار ہے کہ وہ ایک سجدہ وہ چاہیے، وہ کہتا ہے میں اتنے کر دوں گا، کہا کہ نہیں اتنے نہیں چاہیے، یہ ایک چاہیے۔ یہ کرتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ایک کرتا ہے تو تو بندہ ہے، نہیں کرتا تو ابلیس ہے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی عدد زیادہ ہونے کے باوجود کیفیت کے سامنے ہار جاتا ہے۔ عدد زیادہ ہونے کے بعد بھی کیفیت کے سامنے ہار جاتا ہے۔ یہ خلوص کی جو اہمیت ہے نا، اس کو کبھی بھی کم مت سمجھیے گا۔ یہ خلوص ہے کہ جو انسان کے عمل مختصر کو بہت بڑے عدد کے سامنے فتح دلا دیتا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور غور کیجئے گا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، کہ صرف اگر عدد معیار ہوتا، بہت توجہ، اگر صرف عدد معیار ہوتا تو ایک ضربت سکلین کی عبادت پر بھاری نہ ہوتی۔ ضربت تو ایک ہے، پیغمبر اکرم کے جملے پر اگر آپ غور کریں کہ ضربت و علی، تو ضربت تو ایک ہے، مگر سکلین کی عبادت مل کر عدد کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ مگر یہ ایک ضربت ضربت نہیں ہے۔ پہلی تقریر میں نے عرض کیا تھا نسبت کی اہمیت کو تو سمجھیں، یہ ضربت منصوب کس سے ہے؟ کہ ضربت و علی، علی کی ضربت، کسی اور کی ضربت نہیں۔ وہ ایک ہو یا سو، ضربت و علیین، یہ علی کی ضربت ہے۔ ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، سقلین کی عبادت مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عجب، آپ دیکھیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا تھا، وہ بہت پیاری بات لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ فرعون کے سامنے آپ عصا ڈال دیجئے، وہ عصا اجدہ میں تبدیل نہیں ہوگا، موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے۔ عصا ہو سکتا ہے آج بھی کسی عجائب گھر کے اندر آپ کو مل جائے، تو آپ اٹھا لیجئے اور ڈالیے، وہ اجدہ نہیں بنے گا۔ اس کو آپ دریا پر ڈالیں تو راستہ نہیں بنے گا۔ تو فرق کہاں ہے؟ عصا تو موجود ہے۔ کہا صرف عصا ہونا کافی نہیں ہے، عصا کے ساتھ موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے۔ جب موسیٰ کا ہاتھ مس ہوتا ہے عصا سے تو یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، صرف تلوار کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، علی کا ہاتھ چاہیے۔ جب علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو تب یہ اثر ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ سے یہ اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ سارے معاملات اسی طریقے سے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے تعارف کروایا، بے شک کروایا، پروردگار عالم نے تعارف کروایا، بے شک کروایا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے کلمے کی ترتیب کے اندر بھی اسی چیز کو ملوز خاطر رکھا گیا، اس کو مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو مانو، اور جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو۔ یقین جانیے میں لفاظی نہیں کر رہا، اس کو مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو مانو، اس کو مانو جس کو وہ منوائے اس کو مانو، اور جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ کیا تماشا ہے کہ ہم خدا کو مانیں اور خدا کی نہ مانیں؟ کہا جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو ہم نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے بعد جس کو وہ جو منوا رہا ہے ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا محمد کو رسول اللہ مانو، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر پیغمبر اکرم نے کسی اور کو ہاتھوں پر بلند کر کے اس کی ولایت کا اعلان کیا ہوتا تو یقین جانیے کہ ہمیں کوئی اصرار نہ ہوتا۔ ہمیں کوئی ضد نہ ہوتی، مگر ہم کیا کریں کہ پیغمبر اکرم نے کسی اور کو ہاتھوں پر بلند نہیں کیا، جس نے خندق کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، جس نے خیبر کے در کو اپنے ہاتھوں سے الٹ دیا، اسی علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ برادران عزیز، مسئلہ یہاں پر ایک اور انگل سے بھی آپ دیکھیے، ہمارا کیا اصرار ہے بارہ پر؟ ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے، نہ ہمارا علی پر اصرار ہے، نہ محمد پر اصرار ہے، نہ ہمارا بارہ پر اصرار ہے، ہمارا کسی پر اصرار نہیں۔ بھائی ہم محمد کو بھی نہ مانیں اگر پروردگار عالم نہ کہے، ہم علی کو بھی نہ کہیں نہ مانیں اگر پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند نہ کیا ہوتا، مگر اب ہمارا کوئی پرسنل تو ایشو ہے ہی نہیں، یہ تو سب توحید کے تقاضے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ وہ جو وعدہ لا شریک ہے، اسے محمد پیارے ہیں، اور وہ اسلام کو مکمل نہیں مانتا جب تک محمد کی رسالت کی گواہی نہ دے دی جائے۔ تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اب وہ پروردگار عالم کہتا ہے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھو، ہم نے کہا علی ولی اللہ، نہ کوئی رشتہ داری کا ایشو ہے، نہ کوئی اور ایشو ہے، ایشو تو صرف اتنا ہے کہ خدا اس کی ولایت کا کلمہ پڑھوا کر پھر اعلان کرواتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہ آج کے دن اب میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتمم تو علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضی تو لکم الاسلام دینا، اور تم سے اس دین پر راضی ہوا۔ ذرا غور کیجئے، ولایت علی کے اعلان کے بغیر دین رضی اللہ نہیں ہوتا، بندہ رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ یقین جانیے ایسا ہی معاملہ ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ رضی تو آج میں راضی ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کو مائنس کر دیجئے تو پھر اس دین سے خدا راضی نہیں ہے۔ جب خدا دین کو رضی اللہ ہونے کی سند نہیں دیتا ولایت کے بغیر، تو کسی انسان کو سند کیسے مل جائے گی؟ کوئی امکان نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عجیب، آئیے برادران عزیز ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر بھی کہ یہ بارہ کے اوپر ہمیں کیا ایشو ہے؟ کچھ نہیں، پروردگار عالم نے اگر بارہ کا اعلان نہ کیا ہوتا، خدا نے کہا ہوتا 1200 تو ہم 1200 کو مان لیتے، پروردگار عالم نے کہا ہوتا 50 کو مانو ہم 50 کو مان لیتے، پروردگار نے کہا ہوتا 1000 کو مانو ہم 1000 کو مان، ہمیں 12 کے عدد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایشو صرف اتنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 12 ہوں گے۔ یہ توحید کے تقاضوں میں شامل ہے کہ جب اس نے کہا ہے کہ 12 ہوں گے تو 12 کو ماننا دین ہوگا، ایک کم کیا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، ایک کا اضافہ کیا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اتنا حساس معاملہ ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کسی نے امام معصوم سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص تمام اماموں کو مانتا ہے، توجہ کیجئے گا، اور ایک امام کو نہیں مانتا، بس 11 کو مانتا ہے 12 کو نہیں مانتا، 10 کو مانتا ہے 2 کو نہیں مانتا، ایک کو بھی اگر کوئی نہ مانتا ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو تمام نبیوں کو مانتا ہو محمد مصطفیٰ کا انکار کرتا ہو۔ بارہ میں سے ایک کم کریں قابل قبول نہیں ہے، ایک کا اضافہ کریں وہ بھی قابل قبول نہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پر یہ بات گزارش کی تھی کہ یاد رکھیے گا، اگر کبھی کسی موقع پر کسی فقی کو، کسی عالم کو امام کہا جاتا ہے، اس سے مراد امام معصوم نہیں ہوتا۔ امام کا ایک لغوی مطلب ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہے۔ آپ پیش امام کو بھی امام کہتے ہیں، مگر اس امام سے کیا وہ مراد ہے؟ قطعا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں امام بارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد وہ کہ جن کے بارے میں نص آئی ہے، جن کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے، جو معصوم ہے، کہ جن کی عصمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ خود قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا کہ ابلیس نے، اسی آیتوں کے سلسلے کے اندر آپ کو یہ آیت بھی ملے گی کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، ابلیس نے یہ کہا تھا نا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا, سب کو بہکاؤں گا, مگر تیرے مخلص بندے, مخلص نہیں ہے وہاں پر, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندے, تیرے بندے جو تیری عبادت کرنے والے, مگر کیسے؟ مخلصین, مخلص, مخلص ہوتا ہے جو خود کو خالص کرے, مخلص وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے خالص کیا ہو. لفظ آپ بدل دیں, اس کو مخلصین کہہ دیں یا اس کو معصومین کہہ دیں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے شیطان کے مقابلے میں جو سیٹ اپ رکھا ہے اس پہ کیا اعلان کیا گیا. پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا کہ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, یہ ہر انسان کے نفس کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور متقی بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. وہی متقی جو اگر متقی بن جائے تو صفے متقین میں آ کر امام المتقین کے پرچم کے تحت آ جاتا ہے. وہ ہے, مگر غور فرمائیے کہ یہ جو انسان متقی بن سکتا ہے, فسق و فجور کی وجہ سے فاجر اور فاسق بن سکتا ہے, دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. شیطان کسی کو زبردستی گمراہ کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ قطعاً نہیں. یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کہا کہ میدان قیامت میں, سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14 سورہ ہے, یاد رکھیے گا, وہاں یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ جب میدان قیامت ہوگا تو ابلیس کو لوگ کہہ رہے ہوں گے تو نے مروا دیا, تو نے پھنسوا دیا, تو نے گمراہ کر دیا. اس وقت ابلیس کہے گا ما انا علیکم بسلطان, میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا. فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے نفسوں کو ملامت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ کو کنڈیم کرو, میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا. یعنی کیا مطلب؟ میں تمہیں کان سے پکڑ کر گمراہ نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک کیس ہو گیا, اب آئیے دوسرے کیس کی طرف چلیے. کان سے پکڑ کر وہ ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا, تو کیا کان سے پکڑ کر کوئی نبی یا امام راہ راست پر لا سکتا ہے؟ یہ نبی کا جواب نہیں ہے, یہ امام کا جواب نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کر زبردستی کسی کو راہ راست پر لے آئے. یہ نبی اور امام کا جواب نہیں ہے. امام کا اور نبی کا جواب کیا ہے؟ وما علی النبی وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے, اس کے بعد ماننا چاہے تو مانے, نہ ماننا چاہے تو نہ مانے. نہ ان کا کام ہے زبردستی ہدایت دینا اور نہ ابلیس زبردستی گمراہ کر سکتا ہے. تو آپ غور فرمائیے یہ کنیکشنز کیا ہیں. یہ کنیکشنز یہ ہیں کہ فسق و فجور کی صلاحیت بھی اندر موجود ہے اور عقل و شعور کی صلاحیت بھی اندر موجود ہے. یہ اندر کے اس صلاحیت کو باہر کی ہدایت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو صراط مستقیم ہے, اور اگر اندر کے فسق و فجور کے ساتھ ابلیس کو ٹیون کر دیا تو پھر گمراہی ہے. ٹیلی ویژن آپ کے پاس موجود ہے, مانیٹر آپ کے پاس موجود ہے, سگنلز باہر دونوں طرح کے موجود ہیں. آپ چاہیں تو ہدایت کا چینل بھی لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو گمراہی کا چینل بھی لگا سکتے ہیں. کبھی کبھی لائٹر نوٹ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل سب سے بڑا امام بڑا کون سا ہے, کوئی کہتا ہے کہ فلاں, کوئی کہتا ہے فلاں, کہ نہیں سب سے بڑا انٹرنیٹ امام بڑا ہے, سب سے بڑا. جتنی مجلس ہیں وہاں پر آپ کو ملیں گی کہیں نہیں ملیں گی, جتنے دروس آپ کو وہاں پر ملیں گے کہیں نہیں ملیں گے. تلاوت قرآن مل جائے گی, نوحے مل جائیں گے, مرثیے مل جائیں گے, ماتم مل جائے گا, سب مل جائے گا. تو سب سے بڑا امام بڑا تو وہی ہے, اور سب سے بڑا نائٹ کلب کون سا ہے؟ وہ بھی وہی ہے. یہ ایک ہی جگہ پر دونوں آپشن آپ کو مل جائیں گے, ادھر چلے جائیے یا ادھر چلے جائیے. تو یہ شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا. امام کا نبی کا معاملہ کیا ہے؟ وہ زبردستی ہدایت نہیں دیں گے. یہ مشیت پروردگار کے خلاف ہے. پروردگار انسان کے محدود اختیار کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے. پروردگار چاہتا یہ. دیکھیے, اگر زبردستی موحد بنانا ہوتا, زبردستی نبی والا بنانا ہوتا, زبردستی علی والا بنانا ہوتا, تو یقین جانیے کہ پھر اس کے بعد نہ کوئی امتحان ہوتا, نہ کوئی سزا, نہ کوئی جزا. یہ پروردگار عالم کے پلان کا حصہ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا, لست علیہم بمسیطر, اے حبیب آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, آپ پریشان نہ ہو, اگر یہ ایمان نہیں لاتے اپنا نقصان کرتے ہیں, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. غور فرمایا آپ نے, یہی وہ چیز تمام انسانوں کے بارے میں کہ شیطان تم کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا جب تک تم خود, لفظ ہے قرآن مجید کے, جب تک تم خود اس کے لیے تولا کے جذبات اپنے دل میں پیدا نہ کر لو. یتولونہ, قرآن مجید کی تعبیر ہے, جب تک تم اس سے محبت کرنا شروع نہ کر دو وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. تم اسے انوائٹ کرو گے تو وہ آئے گا, وہ خود سے نہیں آئے گا, کوشش کرے گا, مگر تم بھگا دو وہ بھاگ جائے گا. کیس یہی ہے. اچھا اب آپ غور فرمائیے, تو عام انسان ان کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگر انسان اسے انوائٹ کرے تو وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. مگر مخلصین کا معاملہ کیا ہے؟ مخلصین کے بارے میں پروردگار عالم کی طرف سے بھی سند ہے, اور خود ابلیس بھی پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ جو تیرے مخلصین ہیں, جو تیرے معصومین ہیں, میں کوشش تو ان کے لیے بھی کروں گا مگر مجھے پتا ہے کہ کامیاب ہونے والا نہیں ہوں. دیکھیں, کوشش کروں گا, کوشش تو ان پر بھی کروں گا مگر کامیاب نہیں ہو سکوں گا, یہ مجھے معلوم ہے. الا استثناء ہے نا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے بندے جو مخلصین ہیں ان کے اوپر میرا زور چلنے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے برادران عزیز, کوشش تو بہت کی, کوشش تو اس نے بہت کی. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, کوشش کی تھی نا, اجدہ بن کر آیا تھا اور نماز کے دوران سانپ کی صورت میں آ کر اس نے انگوٹھے کو چبانے کی کوشش کی تھی, کچھ ڈسٹریکشن ہو جائے, کچھ توجہ ہٹ جائے, مگر کیا توجہ ہٹانے میں کامیاب ہوا؟ ناکام ہو کر گیا. یہ شیطان کی ذرا اسپرٹ تو دیکھیے کہ پہلے کہہ چکا تھا کامیاب نہیں ہوگا مگر پھر بھی کوشش کر رہا ہے. جب ناکام اور نامراد ہوا تو حاطف غیبی نے اعلان کیا, انت زین العابدین. یہ معاملہ صرف عابدین کا نہیں ہے, یہ صرف عابد نہیں ہے. اس نے کہا تھا الا عبادک, تیرے بندے, تیرے عبادت کرنے والے. اب پروردگار کی طرف سے سند کیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو صرف عابد نہیں ہے, نام عابد ہے, نام عابد ہے, عابد بیمار ہمیشہ. یہ صرف عابد نہیں ہے, یہ معاملہ صفحہ عابدین سے بالاتر ہے, اس کو زین العابدین کہا جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ ایک کیس. اور آئیے انبیاء میں ذرا دیکھ لیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ سورہ صافات کے اندر ان لینگتھ پروردگار عالم نے ڈسکس کیا, یعنی ریلیٹیولی ان لینگتھ. قرآن مجید کے اندر تفصیلات اتنی زیادہ آپ کو نہیں ملیں گی مگر ریلیٹیولی اس واقعے کی تفصیل آپ کو زیادہ ملے گی. اور وہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ابراہیم کہتے ہیں اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں, بہت توجہ کیجئے گا, اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں, فی المنام, خواب میں دیکھ رہا ہوں, انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا, یا ابتف الما تؤمر, اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کر گزریں. آپ ذرا اندازہ کریں, ابراہیم علیہ السلام کیوں پوچھ رہے تھے اسماعیل سے؟ اگر اسماعیل سے نہ پوچھتے تو یہ تنہا ابراہیم کا کارنامہ ہوتا. اسماعیل سے پوچھ کر اس کارنامے میں اسماعیل کو بھی شامل کر لیا, شریک کر لیا. اب ذرا غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, بیٹا میں کیا دیکھ رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں, انی ارا فی المنام. اور اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے بابا جو خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ کر گزرے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں. وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا باپ کوئی عام انسان نہیں ہے, خلیل خدا ہے. اگر خواب میں بھی خدا نے کہا ہے تو خواب فقط خواب نہیں ہے, حکم خدا کا بیان کرنے کا ایک انداز ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام لے چلے, جناب حاجرہ رخصت کرتی ہیں, گھر آئے ہیں, ماں سے ملوایا ہے, اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے ہیں تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ اعلان کر چکا تھا کہ جو تیرے مخلص ہیں ان کو میں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا, مگر ذرا آپ ڈھیٹ پنا دیکھیے, معذرت چاہتا ہوں شاید غیر پارلیمانی لفظ میں نے استعمال کیے, مگر میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے مجھے بہت ساری سہولتیں, اس لیے کہ میں اہل زبان تو ہوں نہیں. تو آپ ذرا دیکھیے کیا ضد ہے, اعلان کر چکا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا, مگر پھر اس کے بعد آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی, جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی. وہیں پر تو یادگار بنائی گئی ہے, وہ جو شیطان بنائے گئے ہیں, جو پہلی تقریر کے اندر بات آئی تھی. اب آپ غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا بہکانے کی کوشش کی, اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا بہکانے کی کوشش کی. یہ دونوں تو مخلصین ہیں, حتمن مخلصین ہیں. جناب حاجرہ کے پاس بھی آیا, جناب حاجرہ صاحب منصب نہیں ہے, صاحب منصب نہیں ہے, مگر اس کے بعد بھی ذرا دیکھیے جناب حاجرہ کا جواب کیا. یعنی میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے جواب کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا, جناب اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا. اس نے کہا ابراہیم کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, معاذ اللہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو خواب کی بنیاد پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو الگ لے جا کر بہکانے کی کوشش کی کہ تمہارے باپ نے خواب دیکھا ہے, تمہیں ذبح کرنا چاہتے, تم ذبح ہونے چلے, انہوں نے بھی کنکر مارے. یہ دونوں اس وقت میں ڈسکس نہیں کر رہا, مگر آئیے ذرا دیکھیے جناب حاجرہ کیا کہہ رہے ہیں. جناب حاجرہ کے پاس آیا, ابراہیم آگے چلے گئے, اسماعیل آگے چلے گئے, پیچھے جناب حاجرہ کو آ کر نوک کر کے بلایا اور کہا بی بی معلوم ہے ابراہیم کہاں گئے؟ ابراہیم نے نہیں بتایا تھا کہ ماں برداشت نہیں کر سکے گی. جناب حاجرہ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا ہے بی بی معلوم ہے ابراہیم کہاں گئے؟ مجھے کیا معلوم, کہہ کر گئے کہیں دعوت ہے, اور واقعا خدا کی بارگاہ سے دعوت نامہ تو آیا تھا. تعبیر تو آپ دیکھیے, دعوت ہے, میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں. تو وہ تو آگے چلے گئے, یہ پیچھے آیا ابلیس اور جناب حاجرہ کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی معلوم ہے کہاں گئے؟ وہ آپ کے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. تو جناب حاجرہ کہتی ہے اچھا پھر میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کہ بی بی ان کا تو دماغ چل گیا ہے, وہ تو پاگل ہو گئے ماذا اللہ, آپ تو باہر نکلے اور باہر نکل کر اپنے شوہر کو روکیں. آپ نے غور فرمایا ان دونوں لفظوں پر غور کیجئے گا. جناب حاجرہ سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی ان کا تو دماغ چل گیا ہے, آپ تو ماں ہیں, باہر نکلے, باہر نکل کر ان کو روکے. جناب حاجرہ نے کنکر اٹھائے اور مارے کہ جا بھاگ جا تو ابلیس ہے. اس نے کہا بی بی میں جا تو رہا ہوں مگر یہ تو بتائیے پہچانا کیسے؟ بی بی میں جا رہا ہوں مگر یہ تو بتائیے آپ نے پہچانا کیسے؟ جناب حاجرہ کہتی ہے دو باتوں سے, نبی کے دماغ پر الزام لگا رہا ہے, بیوی کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے. نبی کے دماغ پر الزام لگا رہا ہے کہ خدا نہ کرے دماغ چل گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جنون کی تہمت نبی پر. جناب حاجرہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ اگر کبھی کوئی مستقبل میں نبی کے دماغ پر ہزیان کی تہمت لگائے وہ ابلیس ہے. اور جناب حاجرہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر کبھی کوئی نبی کی بیوی کو میدان میں آنے کے لیے اکسائے وہ بھی ابلیس ہے. اب ہمارا سلام ہو جناب حاجرہ پر کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئی, اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا جو شیطان کی باتوں میں آ گئیں. درود بھیجے محمد والے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ معاملہ یہی ہے کہ شیطان زبردستی تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا, وہ اپنی گمراہی کے لیے دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے گا, نبی اور امام ہدایت دینے کے لیے کوشش کریں گے. یہ بندے کا چوائس ہے, یہ انسان کا چوائس ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اب دیکھیے پروردگار عالم کی طرف سے سہولت, پروردگار عالم نے کس طرح سے ہدایت کے اس سلسلے کو آسان کیا کہ بس سہولت لوگ اس سلسلے کو قبول کر لیں. دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آپ کو ایک جملہ ہر جگہ پر نظر آئے گا کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے, ان اجری الا علی اللہ. نوح علیہ السلام نے یہی کہا, دیگر انبیاء نے یہی کہا کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے, جو ہمارا اجر ہے وہ ہمارے خدا کے ذمے پر ہے, کہیں آپ کو نظر نہیں آئے. پروردگار عالم نے صرف اور صرف اس آخری نبی کے قضیے میں یہ اعلان کروایا, قرآن کا جز بنایا, آیت کی صورت میں اس کو محفوظ کیا, کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ, کہہ دیجئے میں نے بڑی زحمت برداشت کی ہے اس رسالت کو پہنچانے کے لیے, پیغمبر اکرم کی زحمتیں واقعاً بہت زیادہ تھیں. پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ ما اوزیا نبی ان کا ما اوزید, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. تو واقعاً اذیت تو دی گئی, بہت اذیتیں دی گئی, کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پش پر غلازت ڈالی جا رہی ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, اتنا خون بہ گیا کہ جوتا خون سے بھر گیا, یہ سب آپ نے سنا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, قل احبیب کہہ دیجئے یہ ساری زحمتیں جتنی بھی ہیں ان کا میں کوئی اجر نہیں چاہتا, لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو, محبت اختیار کرو. دیکھیے برادران عزیز, یہ جو محبت کا معاملہ ہے نا, اس کے ذریعے سے کام آسان ہو جاتا ہے, واقعاً کام آسان ہو جاتا ہے. پروردگار عالم نے اپنی محبت کا بھی حوالہ دیا ہے قرآن مجید کے اندر, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میں کہیں اور سے نہیں آیا ہوں, میں اسی خدا کی طرف سے آیا ہوں. دیکھیں کیس کیا ہے, جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا کوئی پیغام بر بھی آ جائے تو وہ آپ کو محبوب ہوتا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ پردیس میں ہوں اور ماں کا خط آ جائے تو آپ اس خط کو بھی آنکھوں سے لگاتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, کیوں؟ ماں تو اپنے وطن میں, کم اگر یہ ماں کا خط ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلی تقریر کے اندر بھی اس نسبت کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں کی تھی, تو اب غور کیجئے پروردگار عالم اسی کو ریفر کر رہا ہے. قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, میں کہیں اور سے نہیں آیا, میں اسی خدا کی طرف سے آیا ہوں. یحببکم اللہ, ابھی تو یہ ون وے ٹریفک ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, لیکن اگر تم نے میری اتباع کی تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی وہ جو ابتدائی محبت ہے اس کے علاوہ تم اور زیادہ محبوب پروردگار بن جاؤ گے اگر تم میری اتباع کرو. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنی محبت کو سمجھایا, قرآن کی آیتیں بھی ہیں, مگر خود پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کل جب آپ جلوس کی سختیاں برداشت کر رہے ہوں گے, موسم سخت ہوتا ہے, البتہ ریلیٹیولی تو کل شاید موسم بہتر ہوگا, مگر یاد رکھیے گا یہ محبت کے تقاضے ہیں. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ, جب تک میری محبت اس کے دل میں زیادہ نہ ہو جائے. من والدہی و ولدہی و الناس اجمعین, اس کے باپ سے اس کی اولاد سے دنیا میں کوئی اتنا محبوب نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر اکرم کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت تمہارے دل میں زیادہ نہ ہو, غور فرمائیے گا, پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے معاملہ کیا ہے, محبت کا تعلق اپنائیت کے ساتھ ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے سے محبت کرتا ہے. حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا بہت معرکۃ العرا نکتہ ہے, بہت پیارا جملہ ان کا, کہ ہر کوئی اپنے سے محبت کرتا ہے, اپنی ماں, اپنا باپ, اپنی اولاد, اپنا وطن, اپنے بھائی, اپنی بہن, جو اپنے ہوتے ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے. جہاں فاصلہ آ جائے وہاں پر احترام ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے, مگر محبت نہیں ہوتی. اپنا وطن, اپنی زمین, اپنی کتاب, جہاں اپنائیت کا حوالہ آ جائے پھر وہاں پر محبت ہوتی ہے. فاصلہ ہو جائے احترام ہو سکتا ہے, شفقت ہو سکتی ہے, ریسپیکٹ ہو سکتی ہے, مگر محبت نہیں ہوتی, ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ماں سے محبت کریں گے, میں اپنی ماں سے محبت کروں گا, آپ کی ماں کا میں احترام کروں گا, آپ میری ماں کا احترام کریں گے, یہی طریقہ کار ہے. اب آگے بڑھیے, سارا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اصرار کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرو. کیس کیا ہے, اپنائیت کا رشتہ کہاں پر ہے؟ تمہاری ماں تمہاری اپنی ہے, تمہارا باپ تمہارا اپنا ہے, تمہارا بھائی تمہارا اپنا ہے, اور محمد مصطفیٰ کس کے اپنے ہیں؟ خدا کے اپنے ہیں. تو پہلے خدا کے اپنے سے محبت کرو, پھر اپنے اپنوں سے محبت کرنا. آپ نے غور کیا؟ پہلے خدا کے اپنے سے محبت کرو، پھر اپنے اپنوں سے محبت کرنا۔ محمد مصطفیٰ خدا کے اپنے ہیں، لہذا محبت لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے اپنے کون ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا، رسول اللہ ہیں، خدا کے اپنے، محبت واجب ہے۔ محمد مصطفیٰ کے اپنے کون ہیں؟ تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئے موبائلہ کھولیے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ وہاں پر انہی اپنوں کا تو تعارف کروایا گیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، جیسے تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ، جیسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آئیں گے۔ تو وہاں پر ان اپنوں کا تعارف تو ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس آیت کے ذریعے سے گویا مہر تصدیق ثبت کر دی گئی کہ کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کسی قسم کے اجر کا، الا المودۃ فی القربۃ، یہ اجر رسالت کے عنوان سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے بڑی زحمت برداشت کی مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت اختیار کرو، یہ اجر رسالت کے عنوان سے مجھے چاہیے۔ فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ یعنی اجر اگر آپ کسی کو دیں گے تو جس کو دیں گے اس کا فائدہ ہوگا نا؟ نہیں برادران عزیز، تین آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں کو ساتھ ساتھ سنیے۔ جمعے کے دن آپ دعا ندبہ پڑھتے ہیں، دعا ندبہ کے اندر یہ تینوں آیتیں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گی، اور یہ تینوں آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہ آیت جو آپ میں سے ہر ایک کے حافظے میں موجود ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، یہ ایک آیت ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ یہ اجر عطا کریں گے تو کیا پیغمبر اکرم کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ سنیے قرآن مجید کی دوسری آیت، ما سألتكم من اجر فهو لكم، یاد رکھنا جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ خود تم ہی کو ہونے والا ہے۔ ما سألتكم من اجر فهو لكم، اس کا فائدہ تم ہی کو ہونے والا ہے۔ لکم، لام آتا ہی فائدے کے لیے، اس کا فائدہ تم ہی کو ہونے والا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یعنی آپ طول تاریخ کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ علی کا نام لینے پر زبان کٹتی ہے، فائدہ ہوگا؟ میسا میں تمار سے پوچھیے، رشید حجری سے پوچھیے، کمبر سے پوچھیے، کمیل سے پوچھیے، مغداد سے پوچھیے، یہ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے علی کی محبت کی پرائس پے کی ہے۔ تو برادران عزیز، یہ لکم کدھر گیا؟ فوال لکم، اس کا فائدہ تمہیں کو ہونے والا ہے۔ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جان ہتھیلی پر لے کر پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، پوری دنیا کے اندر آل محمد کے ماننے والے علی کا نام لیتے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر تیار رہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، زخمی کیا جا سکتا ہے، کہیں پر کوئی بم پھٹ سکتا ہے، کہیں پر یہ ہو سکتا ہے، کہیں پر وہ ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیے پھر یہ لکم کدھر ہے، کہ یہ جو اجر رسالت میں تم سے مانگ رہا ہوں اس کا فائدہ تم ہی کو ہونے والا، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ سوال تو بنتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں ایک اور انداز سے مثال پیش کروں۔ برادران عزیز ذرا دیکھیے گا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو یہ بتایا جائے کہ میاں فجر کی نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد گھر جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے، آجا وہ فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، آئے مسجد کے اندر اور گھر جائے تکیہ اٹھائے اس کے نیچے سے $100 نکل آئے، تو لکم ہے، تو فائدہ ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن برادران عزیز، کیا واقعا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اچھا روزہ رکھو، اگر روزہ رکھو گے اور افطار کا وقت آئے گا تو آسمان سے ایک دسترخوان اترے گا اور تمہارے لیے افطار کا اہتمام ہو جائے گا، تو پھر تو روزہ رکھنا کیا مشکل کام ہے۔ خانے جنت اگر نازل ہونے لگے، تکیا اٹھائیں تو $100-200 نکلنے لگے، تو برادران عزیز پھر اس کے بعد زحمت کیا ہے، امتحان کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آزمائش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کل تک وہ دشمن اہل بیت تھا، اس کو پتا چل جائے کہ اگر میں آل محمد کا ماننے والا بن جاؤں گا اور پھر اگر جاؤں گا تو بینک کے اندر، میرے اکاؤنٹ کے اندر $1,000 کا اضافہ ہو چکا ہوگا، تو پھر اس کے بعد برادران عزیز پھر زحمت کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ دیکھیے غور فرمائیے گا، یہ تمام تر معاملہ جو دنیا کے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان زحمتوں کے ساتھ قبول کرو, فائدہ تمہارا ہی ہوگا. کہاں پر فائدہ ہوگا یہ بھی سنیے, کہاں پر فائدہ ہوگا. قل ما اسالکم علیہ من اجر, تیسری آیت, پہلی آیت الا المودۃ فی القربۃ, اجر رسالت کے عنوان سے صرف اور صرف یہ چاہیے, قرابت داروں کی محبت ایک. دوسری آیت ما سالتکم من اجر فہو لکم, یہ جو میں نے تم سے اجر رسالت مانگا ہے فائدہ تمہارا ہے. تیسری آیت ما اسالکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, فائدہ یہ ہے کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرو گے تو اس دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیے برادران عزیز, واقعا بات تو ہے کہ زحمت بھی ہوگی پریشانی بھی ہوگی, مگر زحمت اور پریشانی اس کا اثر کتنا کم ہو جائے کہ جب ایک انسان اپنے دل میں علی کی محبت رکھتا ہو, پنجتن کی محبت رکھتا ہو, جناب سیدہ کی محبت رکھتا ہو, پھر اس کے بعد پوچھئے میثم تمار سے کہ زبان کٹنے کا درد زیادہ ہے یا علی کی محبت کی مٹھاس زیادہ ہے. اس کے بعد بھی علی علی کہہ رہے ہیں, جب تک زبان نہیں کٹی تھی بابا سے بلند کہہ رہے تھے, فضائل پڑھ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. فراز دار پر میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, زوم آنے ہم زبان دیتے ہیں اور ہم زبان دیتے ہیں کہ رہے گا ذکر علی, کسی کی کیا مجال کہ علی کے ذکر کو وہ کم کر سکے. اب آئیے ذرا سنیے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, انصافاً مجھے یہ مکالمہ بہت پسند ہے, میں نے پوری دنیا میں شاید کئی جگہوں پر مجلس میں اس کو پڑھا ہوگا کہ امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر, ماننے والا مومن محب چاہنے والا, وہ آیا اور اس نے آ کر امام سے یہ کہا کہ مولا, چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں, کہ مولا بہت پریشان ہوں, تنگ دستی ہے, فاقے ہیں, گھر میں پیسہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, مشکل ہے. تو امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ ہمیں تو یہ اطلاع ہے کہ تمہارے پاس ٹھیک ٹھاک مال ہے, تم غریب تو نہیں ہو, تم تنگ دست تو نہیں ہو. اس نے کہا مولا میرے پاس مال ہے. اچھا وہ ریکال کرنے لگا, ایسا تو نہیں کہیں بھول گیا ہوں. وہ کئی مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے ٹیکس بچانے کے لیے, پتا نہیں اس اکاؤنٹ میں رکھا تھا, اس اکاؤنٹ میں رکھا تھا, کدھر رکھا تھا, کہاں رکھا تھا, مگر یہاں پر تو وہ کیس بھی نہیں ہے, ابھی تو بینکنگ سسٹم ہی نہیں آیا تھا. وہ غور کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, پتا نہیں کہیں کوئی دبا دیا ہو, کچھ نہیں ریکال کیا, کچھ یاد نہیں آیا. اس نے کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں, مولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں واقعی تنگ دست ہوں, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, غریب ہوں, فقیر ہوں. امام نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ بالکل صحیح ہے, تم فقیر نہیں ہو, تم تنگ دست نہیں ہو, تم غریب نہیں ہو. واپس اس نے ایک مرتبہ غور کیا اور پھر کہا کہ مولا دوسرے تو ویسے ہی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے آل محمد کے ماننے والے ہو, بھگتو تنگ دستی کو, فقر کو, فاقے کو, اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لائٹر نوٹ کے اوپر اس نے ایک جملہ کہہ دیا, کہا کہ نہیں بھائی ایسا تھوڑی ہے, میں تم کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, تم غریب نہیں ہو, تم تنگ دست نہیں ہو, تم فقیر نہیں ہو. کہا مولا کہنا کیا چاہتے ہیں. امام نے کہا ایک بات بتاؤ, ہم سے محبت کرتے ہو, ہم سے محبت کرتے ہو. کہا کہ ہاں مولا بالکل آپ سے محبت کرتا ہوں. کتنے میں بیچو گے, کتنے میں بیچو گے؟ کہا مولا کیا مطلب کتنے بیچو گے, کیا مطلب؟ کہا اب یہ کرنسی میں تبدیل کر رہا ہوں, $100 میں بیچ دو گے؟ کہا مولا $100 آپ کی محبت, کیا حیثیت ہے ان دونوں کی, کیا کمپیریزن ان دونوں کا, کیا تقابل ہے؟ مولا قدر نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے بڑھاتے ہیں, $1000 میں بیچ دو گے؟ کہا مولا نہیں, $1000 کی کیا حیثیت ہے آپ کی محبت کے سامنے. کہا $1,00,000 اگر کوئی آفر کرے پھر بیچ دو گے؟ کہا مولا نہیں, $1,00,000 میں بھی نہیں بیچوں گا, $1,000,000,000 اگر کوئی آفر کرے, $1,000,000,000,000 کوئی آفر کرے کیا بیچ دو گے؟ کہا مولا بلین ٹریلین کیا ہے, اگر پوری کائنات کی دولت مل جائے تب بھی آپ کی محبت نہیں بیچوں گا. کہ جس کے پاس اتنی قیمتی چیز موجود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, غریب نہیں ہو سکتا, وہ فقیر نہیں ہو سکتا, وہ تنگ دست نہیں ہو سکتا, مفلس نہیں ہو سکتا. کیا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی حال میں زندگی گزارو؟ نہیں, قطعاً نہیں. محنت کرو, کوشش کرو, اپنا رزق حاصل کرو, بہت اچھی بات ہے, مگر جو تمہارے پاس متاع بے بہا موجود ہے اس کی قدر بھی تو کرو. تمہیں پروردگار عالم نے کتنا مالدار بنایا ہے, کتنا صاحب دولت بنائے. علامہ رشید ترابی کا میں جملہ کہیں نقل کر رہا تھا, شاید برادر عرفان ہی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, ایک جگہ علامہ رشید ترابی صاحب نے کہا تھا, خلش دل کی قدر کر نادان. خلش دل ماتم کو سمجھانے کے لیے, خلش دل کی قدر کر نادان ہے. یہ کہیں بار بار ہوتی ہے, لذت غم لذت ماتم. یہ محبت اہل بیت کے بغیر نہیں ہو سکتا برادران عزیز. دوسرے آپ کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ماتم کر لیتے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ لذت غم کیا ہے, انہیں نہیں معلوم کہ لذت ماتم کیا ہے, وہ نہیں جانتے, اور ہمیں ان سے شکوا بھی نہیں. جب تک وہ علی اور آل علی کی محبت اپنے دل میں راسخ نہیں کریں گے, وہ لذت غم سے آشنا ہو بھی نہیں سکتے, وہ لذت ماتم سے روشناس نہیں ہو سکتے. آج ہمیں ذکر کرنا ہے امام مظلوم کی کربلا آمد کا. حسین کا قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا 28 رجب کو, 3 شعبان کو مکہ پہنچا, اور عین حج کے موقع پر امام مظلوم نے مکہ ترک کیا. راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آئی, اور 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا میں. 2 محرم سہپہر کا وقت, یعنی شام سے کچھ پہلے. یہ 3 محرم کی شب آ چکی ہے, یعنی آپ کے امام کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے. امام کے رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام کا زلجنا معمولی رہوار نہیں ہے, وہ امام کے مزاج کو سمجھتا ہے. امام آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. وہ زلجنا بھی امام کی معرفت رکھتا ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہا. حضرت ابو الفضل عباس قریب آئے اور کہا, آقا ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تھک گیا ہے. رہوار کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں, رہوار بدلا گیا, دوسرا رہوار لایا گیا, وہ بھی آگے نہیں بڑھا, تیسرا رہوار لایا گیا, وہ بھی آگے نہیں بڑھا. اب امام نے کہا کہ عباس ایک کام تو کرو, اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا بلا کر لاؤ. کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی, کوئی بہت بڑی بستی نہیں تھی, بنی اسد کے لوگ امام کے سامنے آ گئے, ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ مولا حکم فرمائیے. کہا کہ ایک بات بتاؤ, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا, کہ مولا اس کا نام نینوا ہے. امام کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا یقال لہا غازریہ, کہ مولا اس کا ایک نام غازریہ ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا کہ مولا یقال لہا ماریہ, اس کا ایک نام ماریہ ہے. کہا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا یقال لہا شت الفرات, اس کا ایک نام شت فرات بھی ہے. امام نے کہا یہ سب ٹھیک ہے مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. کوئی نام ہے نا کہ جس کی حسین ابن علی کو تلاش ہے, حسین کو مقتل کی تلاش ہے, کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا مولا یہ تو وہ نام ہے جو ہمیں معلوم تھے, ہم نے بتا دیے. اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے قبیلے کے اندر ایک بہت بوڑھا بیمار ایک شخص ہے, ہم اس کو لے آتے ہیں, شاید اسے معلوم ہو کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے. اس کو لایا گیا, وہ خود سے نہیں آ سکتا تھا, اٹھا کر لایا گیا. اور جب امام کے سامنے وہ آیا تو امام نے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتا, یہ سارے نام تو بتائے تیرے قبیلے والوں نے, نینوا غازریہ ماریہ شت الفرات, مگر کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا اور اس کے بعد کہنے لگا, مولا یقال لہا کرب و بلا. مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. امام نے کہا ہاں یہی کرب و بلا کی زمین ہے, جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی وہ یہی جگہ ہے, یہیں پر ہم نے ٹھہرنا ہے, یہیں پر ہم نے رہنا ہے. اور جب امام یہ کہہ رہے تھے تو وہ بوڑھا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے, مولا خدا کے لیے یہاں پر مت ٹھہریے گا, یہ جگہ نبیوں کو نبی زادوں کو کبھی راس نہیں آئی, موافق نہیں آئی, مولا کسی اور جگہ چلے جائیے. کہا کہ نہیں بھائی یہیں پر ہم نے تو یہیں پر رہنا ہے. بنی اسد والوں سے گفتگو آگے بڑھتی, اس سے پہلے کسی نے پیغام دیا کہ مولا جناب زینب آپ کو بلا رہی ہیں. جو عارضی اقامت گاہ بنائی گئی تھی وہاں پر امام حسین پہنچے, جناب زینب نے بلایا ہے, شریکت الحسین ہے. امام مظلوم گئے جناب زینب کے پاس اور اب گفتگو ہو رہی ہے. جناب زینب کہتی ہے, بھیا یہ کہاں پر قافلے کو روکا ہے؟ کہا کہ زینب یہ جگہ کرب و بلا ہے, یہیں پر ہم لوگوں نے اترنا ہے, یہیں پر ہم نے رہنا ہے. جناب زینب نے کہا کیا ممکن نہیں کسی اور جگہ ہم چلے جائیں؟ کہا کہ نہیں زینب یہیں پر ہمیں رہنا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بی بی زینب کہنے لگی کہ بھیا بات صرف اتنی ہے کہ جب سے یہاں پر آئی ہو ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, آواز بھی کچھ جانی پہچانی سے محسوس ہو رہی ہے. اب حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے, زینب تم نے پہچانا نہیں, یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. یہ ماں کی آواز ہے، یہ ماں کا گریا ہے، یہ ماں کے بہن ہے، یہ ماں کے آنسو ہیں۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ وہ منزل آ گئی ہے۔ حسین واپس آئے بنی اسد والوں کے پاس اور بنی اسد والوں سے کہتے ہیں، اے بنی اسد والوں، ہم اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد والے کہتے ہیں، مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جب تک رہنا چاہیں رہیں۔ کہا کہ نہیں، بات دو چار دنوں کی نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پر رہنا ہے۔ امام نے اس جگہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد واپس بنی اسد والوں کو ہبا کر دیا کچھ شرائط کے ساتھ۔ دیکھیے برادران عزیز، زائر کا کتنا بڑا مقام ہے، حسین کی زیارت کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ کربلا پہنچنے کے بعد بنی اسد سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں حسین نے اکبر کو یاد نہیں کیا، عباس کو یاد نہیں کیا، سب سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے جو حسین کی زیارت کرنے والے ہیں، جو قیامت تک زیارت کرنے والے ہیں، ان زائرین کو یاد کیا۔ امام نے کہا، اے بنی اسد والوں، میں چند شرائط کے ساتھ یہ زمین تمہیں ہبا کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو، جب یہاں پر کوئی ہمارا زائر آئے تو اس کو بتانا کہ حسین کی قبر کہاں پر ہے۔ دوسری بات، جب کوئی زائر آئے تو اسے مہمان بنانا 3 دن تک کہ وہ حسین کا زائر ہے۔ اور تیسری بات، اے بنی اسد والوں، جب یہاں سے یہ اشقیا کا لشکر چلا جائے تو تم دیکھو گے کہ ہمارے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے، بے گورو کفن لاشیں ہوں گے۔ وعدہ کرو، ایک کام کرو گے کہ آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بنی اسد والوں نے کہا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں فکر ہر کس بقدر ہمت، اس ہر ایک میں ایک جیسی ہمت نہیں ہوتی۔ بنی اسد والے کربلا میں آ کے لڑے نہیں ہیں، امام نے ان کو کام بھی یہی دیا ہے، بنی اسد والوں بس بعد میں آ جانا، اتنا کر دینا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور جانے لگے۔ امام نے کہا، اے بنی اسد والوں، ایک کام تو کرو، اپنے گھر کی خواتین کو تو ذرا بھیج دینا۔ بنی اسد والے حیران پریشان واپس پلٹے، بیبیوں سے کہا، بیبیوں، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ بیبیاں اپنے حجاب کو سنبھالتے ہوئے، اپنے پردے کو سنبھالتے ہوئے، ارے ہم بھی اس قابل ہیں کہ فرزند رسول ہم سے گفتگو کرے، ہمیں کوئی حکم دے۔ آئیں اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، فرزند رسول فرمائیے کیا امر ہے، کیا حکم ہے۔ امام مظلوم کہنے لگے، اے بیبیوں، میرے قافلے میں بھی زینب کبرا ہے، میرے قافلے کے اندر ام کلثوم ہے، تمہاری طرح بیبیاں میرے قافلے میں بھی ہیں، ایک وعدہ کرو، ایک کام کرو گی، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھرانے کے مرد لشکر یزید سے ڈر جائیں اور ہمیں دفن کرنے کے لیے کربلا میں نہ آئے، میدان میں نہ آئے، مقتل میں نہ آئے۔ وعدہ کرو، جب پانی بھرنے کے لیے فرات کے پاس آؤ گی، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دو گی۔ وہ بیبیاں جانے لگی وعدہ کر کے کہ ہاں فرزند رسول، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ جب جانے لگی تو امام کہتے ہیں، اے بیبیوں، ذرا اپنے بچوں کو تو بھیج دینا۔ وہ بیبیاں گئیں، بچے آئے، ننے ننے معصوم بچے۔ امام حسین نے ان کو دیکھا اور کہا، اے بچوں، تمہاری طرح میرا بھی ایک بیٹا علی اصغر ہے، میں بھی اونو محمد کا مامو ہوں، ایک کام کرو کہ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ لشکر یزید سے ڈر جائے اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں۔ وعدہ کرو کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے، کھیلنے کے بہانے آؤ گے، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈالو گے۔ اب اتنے وعدے تو لے لیے عزیزان، مگر میں سوال کروں، اے مولا، آپ کا سجاد تو باقی ہوگا، وہ خود ہی دفن کر دے گا کہ وہ بعد میں دفن کرے گا؟ سجاد سے کوئی پوچھے، اے مولا، آپ کیوں ایک مٹھی خاک نہیں ڈالتے؟ سجاد اپنے ہاتھوں کو آگے دکھائیں گے، ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، ماتم حسین۔